نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم گیارہواں پارہ شروع کریں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 90 سے جو دسویں پارے کے آخر میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ان آیت میں بھی ابھی تبوک کے سفر سے واپس رہنے والوں ہی کی کہانی ہے. جہاں باقی لوگ آئے تھے وہاں قریب کے دیہاتی علاقوں میں سے کچھ بدو بھی تھے جن کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے نفاق کا کچھ شائبہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کا یہاں تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب بھی کبھی نیکی کے کام سے کوئی روکے گا بعد میں اس کو اس کے اوپر کتنی حسرت ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ جو واقعی مجبوریوں کی وجہ سے اس کام سے رک جاتے ہیں تو ان کی بھی اب بات کی جا رہی ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں بہت ہی تسلی ہے ان تمام لوگوں کے لیے. یہاں تسلی ان سب ساتھیوں کے لیے کہ جو منافقین کے قصے سنتے وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اس کے باوجود ہم نہیں کر پاتے تو کیا ہم بھی منافقوں میں آئیں گے؟ تو کہا نہیں. اللہ کی یہی تو شان ہے کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. اس لیے مجبوریاں اگر کسی کو روکیں بیماریاں روکیں پریشانیاں روکیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا. اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے. تولوا وعینہم تفیض من الدم حزنا. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس رائٹ نہیں تھی. عام جنگوں میں تو لوگ پیدل بھی چل پڑتے تھے لیکن تبوک کا سفر بہت لمبا سفر تھا. آج کے دور میں جیسے کہ جہازوں کا سفر ہو اس طرح کا تھا. کچھ لوگ ایمان خلوص کے ساتھ آنا چاہ بھی رہے تھے لیکن اونٹ ہی نہیں تھے سواریاں ہی نہیں تھیں تو بالآخر ان کو واپس جانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹوٹے ہوئے دل کی قدر کی. ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے وہ آنسو جو نیکی سے دور رہنے پر آنکھوں سے آئے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو قرآن کے ان صفوں پہ محفوظ کر دیا. کیا پتہ چلتا ہے کبھی کسی مجبوری سے نیکی نہ ہو تو پھر روئیے. وہ آنسو انشاءاللہ جہنم کی آگ کو اور اللہ کے غضب کی آنکھ کو بھڑکائیں گے. دکھ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ نیکی سے رکے اور افسوس بھی نہ ہو, ہنسی رہے ہیں ایسے ہی کچھ بھی نہیں, بس انداز سے لگ رہا ہوتا ہے کیجولنس, کوئی نیت نہیں کوئی غم ہی نہیں. ورنہ بندہ ایک بندے کو مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے کیونکہ مال کی مثال سمجھ بہت اچھی آتی ہے. کسی کو امید ہو کہ اس کو 1,00,000 کرون ملے گا اور پھر نہ ملے, حسرت جاتی دل سے ہی نہیں جاتی. کہتے ہیں 1,00,000 چھوڑیے 1,000 کا کوئی واقعی حق ہمارا بنتا اور ہماری سستی سے رہ جائے تو ہم چھوڑتے ہیں اس کو. ایک کوپن اپنی غلط فہمی سے یا ڈیٹ کے ادھر ادھر ہونے سے ایکسپائر ہو جائے تو میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے یوز نہیں کیا, میں سمجھ رہی تھی ابھی ایک اور ڈیٹ ہے ابھی ایک اور ہفتہ ہے. ٹکٹ کسی کا ایک دن کا غلطی سے وہ پیچھے کا آگے سمجھ کے آگے کا پیچھے سمجھ کے جایا ٹکٹ نان ریفنڈیبل ہو تو کتنا غم ہے. جس بندے کی زندگی سے نیکی مس ہو اس کو رونا چاہیے اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان آنسوں سے پھر اللہ دوبارہ نیکیاں کرنے کے راستے بنائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں لیکن انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے. پھر دیکھیے مالداروں کی بات آ گئی. مجھے تو لگتا ہے کہ جب دین کا نظریہ سمجھتے ہیں تو دولت کا مال کا ہونا بلکہ ایک مشکل چیز لگتی ہے. کسی کی بات اللہ تعالیٰ نے پورا پورا ہی دیا ہوا تھا زندگی میں. تو کہتے تھے قیامت کے دن اللہ حساب لے گا تو جھولی کھول کے دکھا دیں گے, جھاڑ کے دکھا دیں گے, اللہ یہی تھا لے لے, خوش تھے کہ تھوڑا دیا تھوڑا حساب ہوگا. ہم بڑی بڑی چیزیں لیتے ہیں لیکن سوچیے کہ بار بار مالداروں کی بات کیوں آتی ہے, کیونکہ نعمتیں زیادہ تو حساب زیادہ. اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا, اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگایا. تیسری دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. ایسے لوگ, اب دیکھیے ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جو پرچہ دے کے آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے پیپر. کبھی کبھی آپ سیٹ ایگزیسٹ نہیں کر پاتے, پھر آپ کو آخر تک ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے نمبر آنے ہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ کچھ سوال ہوتے ہیں نا, ان کا بندہ فوراً فوراً دیکھ لیتا ہے, جیسے میتھ کے حساب ہیں, سائنس ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے غلط کیا کیا ٹھیک ہے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے تکے لگا لیتے ہیں, چل جاتے ہیں, نہ لگیں تو نہ لگیں, پھر آپ اینڈ تک سوچتے ہیں رزلٹ سے پتہ نہیں اس سبجیکٹ میں کتنے نمبر آنے ہیں. ایسے لوگ جو لاوبالی میں نیکیاں چھوڑتے ہیں نا, ان کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے, پتہ نہیں میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر واقعی کوئی اچانک معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. گیارہواں پارہ. یا تسیرون الیکم اذا رجعتم الیہم, تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ. یہاں سے اب وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے, پیچھے میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا, اصل میں اب یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا. اور آپ کو پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ اب آپ مدینہ جب واپس آئیں گے تو لوگ پیچھے رہنے کے کچھ عذر لائیں گے. کچھ تو جاتے ہی بتا گئے نا کہ ہم نہیں آ رہے. ایک بتایا تھا آپ کو پچھلے پارے میں, تیسرا بھی گروہ تھا جنہوں نے دے واز ناٹ شوڈ اپ. کچھ ایسے بھی پیسنجرز ہوتے ہیں نا, وقت پہ نہیں آتے, پھر بعد میں جاتے ہیں, ریفنڈ دے دیجئے, یہ کر دیں, ٹکٹ وقت گزر گیا پھر بھی کچھ دیں. یہ تیسرا گروہ تھا کہ جنہوں نے سامنے اس وقت آنا پسند نہ کیا, کوئی اپنے نہ آنے کی وجہ ہی نہیں بتائی, ایک کال نہ دی, ایک بات نہ کی. اب جب واپس آئے پتا تو تھا سامنا ہوگا, چھپ کے نہیں بیٹھ سکتا بندہ, کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے. تو کہا کہ اب یہ آئیں گے آپ تو ذرا ذہنی طور پہ تیار رہیے گا, یہ آپ کو بتائیں گے. میں اس پارے کو پڑھ رہی تھی تو مجھے دوسرے پارے کی آغاز کی آیتیں بھی یاد آ گئیں. سیقول السفہاء من الناس, اس میں بھی قبلے کی تبدیلی پر ریئیکشن جو ہونا تھا وہ پہلے سے بتا دیا گیا. ادھر بھی وہی ہے. اسے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ مستقبل کے حالات کے لیے تیار رہنے کے لیے اللہ کے نبی پہ نازل ہوتا تھا. آنے والے وقت کی خبریں پہلے سے دی جاتی ہیں. پھر یہاں جو بات ہے کہ اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا, اس کو میں نے ہائی لائٹ کیوں کروایا, کیونکہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نیکی سے پیچھے رہ گئے ہو تو اب آنے والے وقت میں اللہ تمہیں دیکھے گا, اس لیے کیئرفل رہنا. یہ مراد ہے کہ کوئی بات نہیں, دروازہ ابھی بند نہیں ہوا, ہر موقع تبوک کا نہیں ہوتا. تبوک کے بعد والوں کو تو بعد میں نہ موقع ملا, چلو جنگ کا نہیں موقع ملا, کچھ اور کر لے. یعنی ایک نیکی کا دروازہ بند ہو تو ضرور کوئی عمل ایسا کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم سچے ہو سکو, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. یہ دن کیسا ہوگا؟ رزلٹ ڈے. ساری زندگی کی رپورٹس کارڈ ملیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ, تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو, یعنی نظریں پھیر لو کچھ نہ کہو. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہمیں ملتی ہے. آپ کبھی لوگوں کو فیس ٹو فیس شرمندہ نہیں کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, مثال کی بات دیتی ہوں کہ یہاں کلاس ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اب اس کے بعد ہم کہیں بھی ملیں کسی کو, شادی پہ, کسی فنکشن پہ مل سکتے ہیں نا انسان, کبھی عید پہ, کسی مسجد میں ملیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جس کو دیکھا دھاڑ ساڑ, آتے کیوں نہیں, آ جائیں نا, آپ کب آئیں گے. کم از کم میں نے اپنے لیے اس چیز کو کبھی پسند نہیں کیا. کبھی اس کلاس روم کے باہر آپ مجھے کہیں بھی ملیں گے آج آئے ہیں، آج کے بعد نہیں آئے، کبھی 6 ماہ بعد ملیں گے، آپ اس بات کا یقین رکھیں میں آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیوں نہیں آ رہے۔ صرف نظر کر لو، کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ پھر آپ سے کٹنے لگیں گے، انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور ہر جگہ کلاس روم تھوڑی۔ اور دوسری بات ہے، کیا صرف یہاں آنا جانا ہی رشتہ؟ اس کے علاوہ اور کوئی دوستی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی محبت، کوئی خاندانی باتیں نہیں؟ تو ہر جگہ لوگوں کو کہنا چھوڑ دیں۔ بلکہ یہ میں آپ طالب علم اسٹوڈنٹس کو یہ انسٹرکشن دوں گی کہ بعض دفعہ آپ کسی اپنے ایسے ساتھی کو دیکھتے ہیں جو بیچارہ کبھی کبھار کا آ گیا، آپ ساتھی شروع ہو گئے، کیوں نہیں آ رہے، کب آ رہے ہیں، اب آ جائیں، اب آ جائیں، یہ کر دیں۔ نہ کریں ایسے، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ لوگوں کے دل سے آپ کی عزت کم ہو جائے گی اس سے۔ انسیکیور نہ کریں لوگوں کو۔ لوگ اتنا یقین رکھیں کہ آپ سامنے بھی آ جائیں گے تو آپ کبھی ان کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ یہ اعلی اخلاق کی بات ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ پھر اچھا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ان سے صرف نظر کرو، بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ نبی کے سامنے بڑے بن بھی گئے تو کیا ہوا؟ اللہ سے اصل معاملہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے زیادہ امکانات ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مدینہ میں پھیلی تو اب اثر اس کا قریب کے نواحی علاقوں میں ہوا، جس کو آج کے دور میں اب دیہات کہہ سکتے ہیں، گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ ایک تو ہے کہ دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے ہوتے ہیں، جانوروں میں رہتے ہیں، دل تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، تھڑپ تھڑپ کر کے چلتے جاتے آتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں نزاکت نہیں رہتی۔ اب ایسے لوگ دل میں پھر نفاق پا لیتے تھے۔ آج بھی اب دیکھیے کہ عموماً دنیا کو دیکھیں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ میڈیا پہ دیکھ لیں، فلموں میں دیکھ لیں، جو بھی کام ہے، یہ عام حال ہولیے میں پارٹیوں دعوتوں میں دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بہت منورٹی ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صرف چار چہرے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جتنی جہالت اور جتنی بے دینی نواحی علاقوں میں پھیلتی ہے اتنی پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں پھیلتی۔ پڑھا لکھا اگر بے حیائی کرے گا نا، وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے کرے گا جہاں سب اس موڈ کے لیے تیار ہیں۔ باقی دیہاتوں اور ایسی چیزوں میں جہاں علم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں راہ چلتے برائیاں، گھروں کے اندر گندگی، ناجائز تعلقات، عورتوں کو دیکھیں، سیدھی سادی عورتیں گھروں میں کام کرنے آتی ہیں، بعض دفعہ اپنے حال حلیے سے بے نیاز ہوتی ہیں، کون ان کو دیکھ رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو دیہات میں رہے گا اس کا دل سخت ہوگا۔ اس میں ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر موقع ملے تو شہروں میں رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی اس لیے کہ میں شہر میں رہی ہوں تو آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ ایک دین کا حکم ہے۔ سینسٹیو ہوتے ہیں لوگ شہر والے، اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم چھوٹی سی جگہ پہ ہوتے ہیں نا، ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے، نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑی بڑی جگہ پہ آتے ہیں، ارد گرد لوگوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں نا، ہماری اپروچ تھوڑی بڑھتی ہے، پھر وہاں سے آپ اور باہر آئیں، آپ دیکھیں گے جو بندہ جتنا دنیا گھومے گا نا، جتنی دنیا کے دور دور کے کناروں میں آئے گا، اتنی وسعت آئے گی۔ آپ اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، آپ کو دین کے صرف 2-4 موضوع سمجھ آتے ہیں، جس پہ عموماً ہمارے درس اور خطبے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو پردے کو لیتے ہیں، اور جس میں عموماً نماز، روزہ، پردہ اور اس طرح کی باتوں پہ لیتے ہیں۔ آپ بگ سنیریو میں آ کے دیکھتے ہیں، کہیں آپ کنورٹیز کو ملتے ہیں، کبھی آپ دعات کو زوات پڑھنے والوں سے مل رہے ہیں، کہیں آپ چہرہ نہ چھپانے والوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کی کوششیں دیکھتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں اللہ تو سب کا یہ بھی ایسے کام کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں وسعت آتی ہے۔ اس لیے انسان کی وسعت جو ہے وہ اس کے دین میں بھی اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور اسے حکمت بھی آتی ہے۔ آپ جتنے ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، جتنا انٹریکشن ہے، سفر سے آپ بہت سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت سیکھتے ہیں۔ تو دیہاتوں میں رہنے سے بعض دفعہ دل میں اس طرح کا ایک قسم کا زنگ آ جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے باپ دادا کی رسم و رواج پہ زیادہ سٹبن لوگ کون ہوں گے؟ دیہاتوں میں رہنے والے۔ کوئی ان کی برائی نہیں ہے، اللہ نہ کرے، بھولے والے بھی ہوتے ہیں، سیدھے بھی ہوتے ہیں، آسان زندگی ہوتی ہے، سمپل لائفلی ہوڈ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں وراثت کے جتنے مقدمات ہیں آپ کو وہاں دکھیں گے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو خبریں ملتی رہتی تھیں کہ اب اسلام نے یہ فتح کر دی، دل بیٹھ جاتا تھا، گہائے پھر ادھر پھر ادھر، پھر کیا ہوا، یہ مغلوب ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا پیئر پریشر میں آ کے، یہ بھی پھر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ صرف اس لیے کہ چلو بھئی اب ان کو اگر نہ ساتھ ملے تو کیا ہوگا، لیکن دل میں کھوٹ تھا۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے تبوک پہ جانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، یہ اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے راستے کا خرچ ایک قسم کا تاوان لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں بڑے ہی پھر بوجھل دل سے دیتے ہیں، چلو اب پھر کچھ دینا ہی پڑے گا، ہاں ان کو مشکل لگتا ہے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا ہے۔ لا محالہ چاہتے تھے اللہ کے نبی جائیں، ہٹیں، دنیا سے ہی چلے جائیں، تو ہمیں جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ مل کے وہ نہ کرنا پڑے، اور اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ مدینہ سے وہ کام شروع ہو گیا تھا، آخر میں پھر وہ بدوؤں تک پہنچا، ان کو پھر اسلام کی وہ ساری باتیں ماننی پڑی۔ من موجی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنی مرضی سوئے، اپنی مرضی اٹھے، جیے، کھایا پیا، پابندیوں والا دین لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کر کے یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے خلاف ہم سے سوچ رہے ہیں، حالانکہ علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہیں پر مسلط ہے۔ یعنی کسی کا نبی کے لیے یہ سوچ لینا خود اس کے اپنے چکر میں آنے کی دلیل ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سارے ایسے نہیں ہیں، مت سوچئے دیہاتوں میں رہنے والے سارے ایسے ہیں، یہ ایک عمومیت کی بات تھی۔ اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اسے آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں دونوں آیتوں کو ساتھ ملا لیں تو خرچ کرنے کے دو مختلف انداز دیکھے۔ ایک وہ جو تاوان سمجھ کے کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، ہائے اب مجھے دینا پڑے گا، ہائے جی پھر موقع دین کا آ گیا دینا پڑے، اور ایک آنر سمجھ کے دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کب قبول ہوتا ہے؟ جب بندہ اس کو آنر سمجھ کے کرے، دین کے کام کرے، کوئی بوروے دل سے اب کیا کروں، اب میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، اب ان کے پاس تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اور میرے سوا اب کوئی اور ہے ہی نہیں، اب جو بھی پھر میرے نخرے ہیں دیکھنے پڑیں گے، ایسے بندے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے، دین کو ان سے اور ان کو دین سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو قربات عند اللہ ہی کر کے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ، اللہ کے نبی کی عادت ہی جب کوئی اللہ کے راستے میں کچھ دیتا، مالی خدمت، جسمانی خدمت، تو آپ دعا دیتے تھے، یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ایک ہمارے یہاں تصور بن گیا، مولوی صاحب کو کھانا کھلاؤ تاکہ دعا کریں، وہ ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا کھائیں، بس آپ بیٹھے ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم کھانا پکاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اس بندے کو ایک سورس بنا لیا کہ شاید اس کی دعا ہی بس اللہ قبول کرے گا۔ دوسرا کہ آپ بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی مطلب ایسی سوچ کے کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، خود دعائیں نکلتی ہیں۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ دعائیں، بعض اکثر لوگ 99% لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بعض بات مان کوئی نہیں رہے ہوتے، کہتے ہیں ویسے آپ ہمارے لیے دعا کریے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، اور دعائیں واقعی لینی بہت نصیب کی بات ہے، اور دعائیں لینے کے رستے میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ سب سے پہلے انا کی قربانی دینی پڑتی۔ چند دن پہلے میرا کوئی کام رکا ہوا تھا، میں نے آن لائن کے جو ساتھی ان میں سے کسی ایک سے بات کی، جو بھی ہیں اللہ کو ان کا پتہ، تو میری ریچ میں نہیں تھا کوئی وہ کام، بہرحال میں نے ان کو کہا آپ اس پہ کچھ کریں۔ اب انہوں نے بھی نہیں مجھے کہا کہ میں نے وہ کیا، لیکن میں یہ بات کر کے سو گئی، رات لیٹ تھی، سحری پہ میں جب اٹھی تو ان کا فون آ گیا جن کے متعلق وہ کام تھا۔ میں حیران، یہ کہاں سے بات آ گئی، فوراً میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے جن کو میں نے کہا انہوں نے آگے کیا، بے ساختہ اس وقت میں نے دعا دی ان کو، میں نے کہا اللہ تمہارے ماں باپ پہ رحم کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے چنے۔ کہ بعض دفعہ یوں دعائیں نکلتی ہیں جیسے ابل پانی آتا ہے، بس بے چین ہو جاتا ہے ایسی دعاؤں کو لے کر۔ اور سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں جو اللہ کے نبی کے راستوں میں اس مشن کے اندر مددگار ہوتے ہیں۔ فرمائن اللہ غفور الرحیم، بخشنا ہے، قبول کرنا ہے، وہ اس نے کرنا ہے، بندہ دعا دیتا ہے، قبول نہیں کرا سکتا، بخشش اور درگزر رحم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے مختلف گروہوں سے ہماری ملاقات کرواتے ہیں. پچھلی حصے میں ہم نے منافقوں کا اتنی کثرت سے تذکرہ پڑھا کہ گلٹی ہونے لگ گیا کہ میں ہی منافق ہوں. اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ لوگوں کو کس طرح سے چھانٹتے ہیں, ہر بندے کو اس کی جگہ پہ لا کے رکھتے ہیں. اور یہ قیامت کے دن ہوگا. کوششوں اور محنتوں کے اندر لوگ مختلف درجے کے ہوتے ہیں. ایک ہی نیکی کا کام کرنے والے مختلف گروہوں میں باہر مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. کیسے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی. نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے لگے, یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. ان دونوں گروہوں کا حال کیا, چاہے وہ انصار سے یا مہاجرین سے؟ کچھ جنہوں نے فوراً لبیک کہا, جنہوں نے پہلے ہی دن سائن ان کر لیا, اور کچھ آخری دن کے انتظار میں تھے. کام ٹھیک کر لیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ذالک الفوز العظیم, اور یہ عظیم الشان قربانی ہے. یہاں دو گروہوں کی بات ہے. السابقون الاولون, سب سے پہلے لوگ, یہ کون تھے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک قول نہیں, کئی قول ہے. کچھ کہتے ہیں اول اسلام لانے والے, جیسے ابو بکر صدیق, حضرت خدیجہ, حضرت علی. اس سے مراد ہر وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس اسلام کی دعوت گئی اور اس نے فوراً قبول کی. ابو بکر چونکہ قریب تھے اس لیے ان کو فوراً موقع مل گیا. جس پہ اسلام کی دعوت پیش کی اس نے لے لی. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس پہ میں نے اسلام پیش کیا اس نے کچھ پسو پیش ضرور کیا, یعنی ہی تھنکڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن ابو بکر نے بغیر سوچے کہا ٹھیک ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, نیکی کے موقع پہ کچھ لوگ بے سوچے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, اور کچھ کہتے ہیں اچھا چلیں سوچتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہجرت میں پہل کرنے والے ہیں. بعض کہتے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. بعض کہتے ہیں اس میں عشرہ مبشرہ. بعض کہتے ہیں اس میں بدری صحابہ ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا تھا آج کے بعد تم جو بھی کرو بخشے ہوئے ہو. بعض اصحاب بیت رضوان کی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہر دور کے سابقون الاولون کون ہیں؟ جو ہجرت کا موقع ہے تو گناہ سے ہجرت کرنے کو تیار ہے, اللہ کے راستے میں من پسند چیزوں سے ہجرت کی تیار, اور اگر کبھی مدد کرنے کا موقع ہے تو انصار بن کے چل پڑتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, جب نیکی کی کوئی کال آتی ہے تو کیا میں انتظار کرتی ہوں کسی کا کہ کوئی کر لے تو میں کروں, فرینڈس بن لے, ماحول بن لے, ذرا میرے سارے دوست صحیح ہو جائیں پھر میں ہوتی ہوں, میرا خاندان ذرا یہ کام کر لے پھر کروں؟ سابقون پائنیئرز ہیں, سابقون لیڈرز ہیں, سابقون بارش کا پہلا قطرہ ہے. جنت میں بھی یہ بھاگ کے جائیں گے. یہاں جو جملہ ہے سورت واقعہ میں ہم تین گروہوں میں پڑھیں گے. انہیں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی آنر دیتے ہوئے اپنے مقربین میں شامل کرتا ہے. کام تو کرنا ہی ہے نا, پیچھے کیوں رہے؟ یہ عادت بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ ڈیلے کر ہر کام آخری وقت پہ کرتے ہیں. پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری یہ عادت چھڑا دے, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اول وقت میں کام کی توفیق دے. نماز کا وقت ہے, بعض شروع میں پڑھیں, بعض کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہے وقت, گھر جا کے پڑھوں گی, پتہ نہیں گھر جانا ہے کہ نہیں. گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, اللہ کو یاد کرنا ہے, نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایسے گھر جا کے آرام سے پڑھوں گی. کون کرتا گھر جا کے آرام؟ پہلے تو گھر صاف کرتے ہیں, پھر آپ گھر والوں کے نخرے دیکھتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ آخری وقت بھی چلا گیا. پہلے وقت میں نیکی نیت کر لیں, سمینا واتانا, بس آپ نہیں کہ سوچ کے کروں گی, فوراً کرنے کی عادت ڈالیں. آپ دیکھیے کہ یہی درجے ہوں گے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں, ساری زندگی پیچھے رہتے ہیں. ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ اگر تم تیز گاڑی چلاؤ گی نا تو تم سب سے آگے رہو گی, کیونکہ تمہارے آگے کوئی آئے گا ہی نہیں, وہ کہے گا اس کو راستہ دے دو, جانے دو اس کو. اور اگر تم آہستہ گاڑی چلاؤ گی سب سے پیچھے رہو گی, کیونکہ سارے تم سے آگے ہوں گے کہ اس کے پیچھے لگ کے ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں, میں نے اس سے سابق الاولون ہونا سیکھ لیا کہ کیوں پیچھے رہیں ہم. کچھ لوگ ساری زندگی ماتوب ہی رہتے ہیں, ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں, کچھ ڈانٹنے والے بھی بن جاتے ہیں. کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے, کچھ میں نہیں ہوتی نہیں بڑھتے, کوئی بات نہیں, اگر خوش ہیں تو وہ جیسے لیڈر بننا ہے ویسے ہی ماتوب بننا ہے, کوئی فرق تو اس سے پڑتا کوئی نہیں. اصل کام یہ ہے کہ ہم جنت میں لیڈر بن کے چلے جائیں. ہر بندہ اپنی کوششوں کو دیکھ کر آگے سے آگے جائے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھولے. نیکیوں کا موقع آتا ہے, لوگ فوراً نیکیوں کے لیے تیار ہیں. پیچھے بھی بات ہوئی مہاجر اور انصار، کچھ نئے نئے نیکیوں پہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے جمے ہوئے ہیں، پہلے سے جمے ہوئے کا فرض ہے کہ آنے والوں کو تھام لیں۔ ہاں والذین اتبعوہم بإحسان، یہ کون لوگ ہیں؟ جو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والا رویہ رکھتے ہیں، چلو دیکھ لو ذرا سب ٹھیک چل رہا ہے، چلو پھر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسلمان ہو کے لوگ آخر دور تک آتے رہے۔ دعوت اسلامی تو شروع ہو گئی تھی نا اقرأ بسم ربک الذی سے، لیکن لوگ تو آخری دور میں مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام کہاں، ابو بکر کہاں مسلمان ہو رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر میں اب تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عباس چچا، سگے چچا، کہاں آئے؟ فتح مکہ کے موقع کے قریب پہنچتے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ساری زندگی اسلام کے خلاف آتے رہے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے۔ اکرمہ کو دیکھیے، یہ کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں، اسی طرح کچھ دل دیر سے گلتے ہیں۔ اگر آپ کی دعوت پہ کچھ ساتھی ابھی دین سے، قرآن سے، کتاب سے آپ کو جڑے نہیں دکھتے، بالکل ایک جملہ نہ بولے، کیونکہ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کرے جو بعد میں آئے یہی ہیں تابعی، اسی لفظ سے لفظ تابعی نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دور میرا اور اس کے بعد میرے صحابہ کے کو جنہوں نے دیکھا اور اس کے بعد جنہوں نے ان کو دیکھا۔ بس اللہ ہمیں اپنی فکر لگا دے۔ مَمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بعض منافق، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنا نفاق چھپانے کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ کچھ منافق ہوتے ہیں سب کو پتہ لگ جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں منافق ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہا یہ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، ایسے چھپاتے ہیں اپنا نفاق، باتوں سے خوش کر دیتے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ انسان ہو، غیب نہیں جانتے، اور ہم ان کو جانتے ہیں کیونکہ اللہ رب ہے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا کیا ہے؟ کہ ان کو دو دفعہ پکڑیں گے، دنیا میں بھی پکڑیں گے، آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل ملا جلا ہے، مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، فیہ ذکرکم، آگے ہم بھی پڑھیں گے کہ لوگوں اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، سورہ حج کی یا سورہ انبیاء کی آیت ہے، دونوں میں سے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے تو میں دیکھتا ہوں میرا کدھر ذکر ہے۔ کہتے پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، نیکوں کی ساری باتیں پڑھتا جاؤں، سابقون الاولون، کہنے لگا میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو ہر نیکی میں نہیں پڑھتا۔ پھر میں کبھی مشرکوں کی آیتیں پڑھوں، پیچھے رہنے والوں کی پڑھوں، کفر کی پڑھوں، میں نے کہا استغفار، میں یہ بھی نہیں ہوں۔ کہتا میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ تو نے میرا ذکر کہاں کیا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے میں نے سورۃ توبہ میں یہ آیت پڑھی، واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، کہ کچھ اور بھی ہیں جو دونوں طرح کے کام کرتے ہیں، چون چون کا مربع، ہاں، جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، کچھ برائیاں کی ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ میں نے اپنا ذکر پا لیا، یہ میں ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے آج ہم میں سے بھی اکثریت یہی ہے، ہاں، گانے کی عادت بھی ہے اور قرآن سے محبت بھی ہے، ہاں، نکلتی ہیں منہ سے دعائیں ٹھمریاں بن کے۔ کچھ لوگ آج دیکھیے دو شخصیتیں نہیں بنے ہوئے، سپلٹ پرسنالٹی، رات کو کہیں اور پائے جاتے ہیں، دن کو کہیں اور پائے جاتے ہیں، جن کے چہرے جن کا رمضان ان کے غیر رمضان سے فرق ہے، جن کا دل غموں میں اور ہے، خوشیوں میں اور ہے، نعمتیں مل جائیں اور غم ملے اور۔ افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد، آپ دیکھیں گرم ٹھنڈا ملائیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ بیچ کا رستہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے یہ ساری زندگی رہے گا، لیکن یہ گول نہیں رہنا چاہیے۔ ہر دن عملاً صالحاً کا ریشو اینڈ پرپورشن صحیحاً سے بڑھنا چاہیے، ایک وقت ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں چولہے پہ پانی رکھیں، پانی ٹھنڈا تھا نا، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا پانی گرم ہو رہا ہے، ہاتھ ڈالیں گے نیم گرم، تھوڑی دیر بعد ڈالیں اور گرم، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ بھی نہیں ڈلے گا، پھر اس میں سے ببل نکلیں گے، پھر وہ پانی پتیلے سے باہر آئے گا۔ یہی ایمان ہونا چاہیے، قرآن پہ آنے والے یہی کریں، اللہ کے دین سے جڑنے والوں کو ہر دن چیک کریں کہ بلبلے نکل کے اب باہر جا رہی ہوں کہ نہیں، اور چولہا جل رہا ہو اور پانی میں نہ جوش اٹھے، نہ ہوش آئے، نہ بھاپ اڑے، نہ ارد گرد سے پتہ چلے، اس کا سیک بھی نہ دکھے، تو فکر کی بات ہے۔ قرآن سے جڑتے ہیں، شروع میں نیم گرم بھی ہو گئے، دیٹس اوکے، اٹس فائن، نو پرابلم، لیکن آپ کو جڑے ہوئے کئی مہینے سال گزر گئے، ابھی بھی ٹھنڈے ہیں، تو یا تو آپ کا چولہا کام نہیں کر رہا یا آپ کا پتیلا ٹھیک نہیں. آج کل ایسے چولہے ہیں نا کہ جو عام خاص پتیلوں پہ چلتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، وہ رکھ کے کئی بیٹھے اب کہتے ہو گئے، ہو کے او یاد آئے یہاں یہ نہیں چلنا تھا، دوسرا چلتا ہے. دنیا میں ساری مثالیں موجود ہیں. اپنے آپ کو چیک کریں، میرا ٹیمپریچر کیا ہے، نیکیوں کا ٹیمپریچر کہاں تک پہنچا. ضرور سچا ایمان پرجوش کرے گا، آواز ضرور اونچی ہوگی، جوش آئے گا، ایک دم خون گردش میں آئے گا، نیکی کی بات سن کے ٹھنڈے نہیں رہیں گے، چلے دیکھتے ہیں، نہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، صلی اللہ یتوب علیہم، پھر امید ہے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. اللہ بس ہمیں معافی کر دے. ان اللہ غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کریں کہ ایسے لوگوں سے جو ڈھل مل بیچ بیچ کے، خس من اموالہم صدقتاً تطہرہم، یہاں بہت ہی پیارا نقطہ ملے گا آپ کو. اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھاؤ، یعنی جو نیکیاں کرنے میں ڈھیلیں لگے ان سے پیسے لو، فائن لگا دو، تاکہ یہ صدقہ ان کے دل کے بغض دور کرے، اسلام سے دور کرو. یعنی چندہ تو لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی لفظ لے لیں کہ صدقے کی صورت میں یا فائن کی صورت میں یا فیس کی صورت میں ان سے کچھ لو. پیسہ جب دیں گے نا تو پھر ان کو اللہ کے دین سے پیار ہوگا، اور یہ سچ ہے. جس چیز پہ ہمارا مال لگ جاتا ہے نا، اس چیز وہ چیز ہمیں اپنی لگتی ہے. آپ ہی لوگوں میں سے کمنٹس ہیں کچھ بیل الجنہ میں سے کسی کے، کہ جب ہم نے اس بلڈنگ کے لیے پیسہ جمع کیا اب ہمیں اپنی لگتی ہے. ہماری ایک بہت اچھے ساتھی ہیں موس شہر میں، آپ یہاں سے تقریباً 50-60 miles دور ہیں، ہم ان کو ہمیشہ بلاتے تھے اپنی ان کلاسز میں، تو وہ یہ سوچتے ہیں اسلو بہت دور ہے، تو نہیں، ابھی بھی سن رہے ہوں گے میری باتیں، کیونکہ وہاں بھی یہ کلاس ہو رہی ہے، گروپ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے الحمدللہ اس لیغت پروجیکٹ کے لیے ایک پروگرام رکھا، اللہ نے اس میں کافی برکت دی اور کافی چیزیں اس میں ان کی طرف سے بھی پیسہ ڈلا. اس کے بعد جب اگلی دفعہ ہم نے ان کو بلایا کہ آئیے ادھر تکمیل کا پروگرام ہے، گاڑی بھر کے آ گئی. میں نے ان سے کہا آپ کو پتا ہے اب کیوں؟ کہتی ہے اب ہمیں یہ جگہ اپنی لگتی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ اس میں آپ کی ایفرٹ ڈلی ہے، اور اٹس ٹرو، نو پین نو گین، آپ کو مالے مفت دلے بے رحم لگے گا. آپ جس چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس پہ پیسہ لگائیں، اس کو اپنا کریں. یہاں پیسہ لگاتے ہوئے ہمیں ضرور پوچھ لیں، کچھ لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھیں یہ نئی نئی جگہ ہے نا، اب یہاں آپ کو پتا ہے چیزوں کی تو ضرورت بہت ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رنگ برنگی جگہ بن جائے؟ اس کے لیے انشاءاللہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کام کیا کہ نہیں کیا، تھوڑا بہت ہے تو رمضان ختم ہو جائے گا. لوگ چیزیں لا لا کے ریسیپشن پہ دیتے ہیں، ہمیں بہت قدر ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بات بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آن لائن والوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں، ہم آپ کی ان چیزوں کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن ایک طریقے کے ساتھ. اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں بات کریں گے اس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں. الم یعلم ان اللہ هو یقبل توبۃ عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں، یعنی جو ایسی باتیں دل میں رکھتے ہیں، کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. بار بار یہ جملہ رہا ہے، فسجر اللہ عملکم، آگے دیکھے گا، زندگی کے سفر میں پیچھے نہ دیکھیے، کیا چھوڑ دیا کیا رہ گیا، ڈونٹ وری، آگے دیکھیں. یہاں ایک بہت پیارا نقطہ، اگر کسی سے کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، کبھی کچھ ہوا، ڈونٹ وری، آگے دیکھیں، چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بعض لوگ خود ہی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، بعض لوگ گناہ کر کے گلٹ میں پڑ کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اب کانفیڈنس لوز ہو گیا، اب ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. بعض ایسا ایسا ہمت کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کئی لوگ خود اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، کبھی وہ لسٹوں میں ہوتا ہی نہیں، لیکن پھر وہ کام وہ ان کو مل جاتا ہے. تو آگے کے سفر میں دیکھیں، زندگی کے سفر میں بیک مرر میں نہیں دیکھنا چاہیے، فرنٹ مرر میں دیکھیں. نیکیوں کے آپشن ہے اس کو لے لیں، پچھلی چھن گئی، تبوک چلا گیا، کوئی بات نہیں، ابھی یرموک آنے والا ہے، ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے، ابھی تو مسلمہ کذاب سے جہاد ہے، ابھی تو صحابہ کے دور میں بڑی جنگیں ہیں، کچھ نہ کر لو، کیونکہ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے. یعنی رسول کے سامنے نہ کام کر سکے، پیچھے کر لو گے، اللہ کو تو پتہ ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کیسا دن ہوگا وہ سوچئے، جس دن ہمیں ہمارے کام بتائے جائیں گے. خود سے پوچھیں، کیا میں اپنا رزلٹ کارڈ لینے کے لیے تیار ہوں؟ اب ایک اور گروہ ہے، بڑا دل ٹوٹا ہوا گروہ، یہ ہے وہ حصہ جس سے آگے انشاءاللہ ہم تھوڑی زیادہ بات کریں گے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں. آپ کو کتنے لوگوں سے ملاقات اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں نا سورۃ توبہ میں, کون سے لوگ؟ جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے ان کو سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. یہ کون لوگ تھے جو سفر میں نہیں گئے تھے؟ ہوا کیا, ابو لبابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تبوک کا سفر تھا, کال تھی, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں, ڈیلینگ پالیسی تھی ان کی, کہہ لیں آپ جاتا ہوں کل جاتا ہوں, اس کے بعد قافلہ جا رہا ہے, اچھا چلوں گا چلو جاؤں گا. جب قافلہ چلا گیا تو شیطان نے, اب تو وہ چلے ہی گئے ہوں گے, اب تو ویسے درس ختم ہونے والا ہوگا, اب تو میری ضرورت نہیں, اب تو کلاس ہی ختم ہو رہی ہوگی, 15 منٹ کا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, ہم سارا دن چھوڑ دیتے ہیں, چلو اب کیا جانا ہے. ہاں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ, جی آسیہ ہیں ایسے کچھ لوگ, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے اس لیے کل نہیں آنا. کتنا لمبا ہے 15 منٹ کا, کلاس کتنی ہے 4 گھنٹے کی, نہ آگے آنا ہے نہ پیچھے آنا ہے, وہ پھر ہم آ ہی نہیں سکیں گے. فرحانہ بھی ہنس رہی ہیں, یہ بھی اکثر لے لیتی ہیں ٹائم. اچھا اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کہا اب تو چلے گئے, اب پتہ نہیں کیسے ملوں گا, ایسے چلو گھر رہتا ہوں. جو ہی وہ گئے موقع گیا نیکی کا, گلٹ شروع, ایسے ہی ہوتا ہے گلٹ شروع ہو جاتا ہے. اب گلٹ ہوا, کہہ رہے یہ کیا ہوا, اب پتہ چلا اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ان کے آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا, خود کو مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا, کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو تب تک نہیں کھولوں گا, میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے نبی مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کا واقعہ بات میں اگر ہوا تو تفصیل سے سناؤں گی. لیکن دیکھیے کیسے گلٹی کانشیس لوگ تھے, خود کو باندھ لیتے تھے. آج بھی ستونے ابھی لو بابا کے نام پہ وہاں آپ کو موجود ہے. کہا کہ اب میں کروں گا, اللہ کے نبی آئے, اب اللہ کے نبی نے کہا میں تو خود نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا پھر حکم نہ ہے. کہا ابو لو بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ورنہ میں ان کو معاف کر دیتا, لیکن اب انہوں نے جب اللہ پہ معاملہ ڈالا ہے تو اللہ نے ان کے رزلٹ کو پوسٹ پون کر دیا, ڈیلیڈ رزلٹ. اب اللہ جب رزلٹ دے گا پھر اس کے اوپر ان کو پتہ چلے گا. ایک اور گروہ بھی ہے, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن خارب اللہ ورسولہ. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کی بجائے کفر کریں. مسجد کیوں ہوتی ہے؟ بندگی کے لیے. لیکن وہاں وہ کفر کے کام کر رہے تھے, اور کیا ان کا موٹیو تھا؟ اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور بظاہر اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہو. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں نہ کھڑے ہونا. جو مسجد روز اول سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہ اس کی زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پاک کہ اس کی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. یہ کون سی مسجد ہے جس کو مسجد ضرار کہا گیا؟ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں, ایک مسجد قبا جو شہر کے قریب کی تھی, قبا کے علاقے میں وہاں کی ضرورت پوری کر رہی تھی, دوسری مسجد نبوی کے نام پہ تھی جو شہر کے اندر تھی. جتنے وہاں لوگ تھے اور جتنی ضرورت تھی یہ 2 مسجدیں بالکل اس کی ضرورت کو پورا کر رہی تھیں, کیونکہ مسجد کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں مسجد نہیں بنے گی. یہ شرط تو نہیں کہ جہاں سب کی بن گئی وہاں ہماری بھی ضرور بنے, ضرورت دیکھی جائے گی. بہرحال تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی. ہوا کیا کہ منافقین نے ایک بہانہ کیا کہ بارش اور جاڑے کا موسم ہوتا ہے, راتیں ہوتی ہیں, غریب مطلب ضعیف اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں ان کو 5 وقت مسجد میں جانا مشکل لگ رہا ہے, لہٰذا ہم نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک تیسری مسجد بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک مسجد کے نام پہ ایک بلڈنگ بنائی. اللہ کے نبی کو کچھ خبر نہیں تھا کہ یہ مسجد کیا اندر پلاننگ ہے اس میں. ٹھیک ہے, اصل میں وہ مسجد نہیں تھی. ابو عامر راہب, پیچھے میں تذکرہ کر چکی ہوں آغاز میں, ابو عامر راہب ایک عیسائی تھا جو پچھلے دور میں اسلام سے نکل چکا تھا. اس کا پلان کیا تھا کہ مدینہ پہ قبضہ کرے, اور اس نے, آپ کو بتایا ابو عامر راہب کون تھا؟ حنزلہ کا باپ. اور حنزلہ کون تھے سن چکے ہیں پیچھے, اس دفعہ نہیں میں نے ان کا واقعہ سنایا آپ کو, کہ غزوہ احد میں جب جہاد کی کال آئی تو اپنی 9 نویلی بیوی کے ساتھ تھے. یہ کال سن کے ویٹ نہیں کیا, فوراً چل پڑے, اور جنگ میں شہید ہوئے، بعد میں جب زخمیوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو ان کی بیوی آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب یہ آئے تھے تو یہ جنابت سے تھے، ان پہ غسل تھا، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ کہیں شہید ہوتے ہوئے ان کو بغیر غسل کے دفن نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے، اور جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو پانی کے قطرے تھے۔ غسیل الملائکہ ان کا نام ہے، بیٹا کتنا پیارا ہے، اور باپ ابو عامر راہب۔ اس نے اپنا ایک ہیڈ آفس بنانا تھا، ہیڈ کوارٹر کہہ لے، مدینہ میں رہ کے بنانا تھا نا۔ اب آج تو دیکھیں اتنی سی آئی ڈی کے باوجود بھی لوگ جاتے ہیں، اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیسے بنا سکتے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹی سی بستی ہے، فوراً خبر پھیلتی، وہ کہہ سکتے تھے ہم مسلمانوں کے خلاف یہاں ایک گروپ جگہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مسجد کے نام پہ بنائیں گے نا پھر ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو شک نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے آ کے ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا دیں تاکہ لیگل ہو جائے۔ بعض لوگ اس لیے بھی جگہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ جی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی اس مسجد سے بھی ان کا تعلق ہے، چلو جی یہ جائز ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں پتا تھا، آپ نے کہا دیکھو اس وقت میں تبوک کی تیاریوں میں ہوں، تو میں آؤں گا تو پھر نماز پڑھاؤں گا۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا لا تقم فیہ ابدا، یہ مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، جو مسجدیں فرقہ واریت کے نام پہ ایک دوسرے کی ٹکر پہ آمنے سامنے، ایک واکنگ پہ آپ کو 8 مسجدیں ملیں، واٹ ڈز اٹ مین، کیا ضرورت ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے کئی خطے ہیں مسجد ہی نہیں، اپنے شہر میں دیکھ لیں کئی ایسے علاقے ہوں گے میرا خیال ہے وہاں مسجد نہیں ہوگی، اور کئی ایسی جگہ ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر، پھر فتنے بھی ایسی جگہوں سے اٹھتے ہیں، ایک نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا، میری مسجد تیری مسجد، اللہ اس کو مسجد نہیں کہتا۔ ضرورت دیکھی جائے، وہ کام زندگی میں کریں جس کی ضرورت ہے، اور وہاں کریں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ چڑھو خطیب پہ، مقابلے بازی پہ نیکی کے کام کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق دے کہ تقوی کی بنیاد پہ کام کیے جائیں۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اس مسجد کو بالکل نہ دیکھیں، بلکہ حکم ہوا کہ اب آپ اس کو گرا دیں۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تمہارا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہوئی ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی سبات ککر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا کھڑی ہوئی؟ دیکھیے کیسے پیارے طریقے سے اسلام تذکیہ کرتا ہے، بنیاد وہ عمارت تھی، اس سے اللہ نے بتا دیا کہ بے بنیاد عمارتیں قائم نہیں رہتی۔ اسی طرح اخلاص کے بغیر کیے ہوئے کام کبھی پھل پھول نہیں سکتے، جہاں اللہ کی حرمتیں پامال ہوں وہ اخلاص کبھی قبول نہیں ہوتا۔ نیکی کا کام کب پھلتا پھولتا ہے؟ جب اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا سے ہو۔ جو کام مقابلے بازی پہ ہوں گے بالآخر ختم ہو جائیں گے، جس کام میں حرام لگ جائے گا وہ کام برکت والا نہیں رہے گا، جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آپ اس چیز کو لے دیں گے وہاں سے اصل خیر ختم ہو گیا۔ آج روحانیت کیوں ختم ہو گئی ہمارے دینی اداروں کی؟ آج کیوں مسجدوں میں جا کے بھی اللہ یاد نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم خود وہاں اللہ کے حکموں کو کئی چیزوں میں توڑتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عمارت بناؤ کھوکھلی نہ بناؤ۔ آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو بالکل فیلنگ آتی ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی شاخ پتھر کی اڑی ہوئی ہے، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا نیچے سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، امیجینیشن میں لائیں اگر آپ، اور اس بالکل کونے پہ کوئی بلڈنگ بنائے، ہلکے سے جھٹکے سے وہ پوری کی پوری سمندر میں گر جائے گی۔ کھوکھلی نیکیاں نہیں کرنی، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے کام کیے جائیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ پھر راضی بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اخلاص اللہ اور بندے کے بیچ میں راز ہے، اس لیے کبھی کسی پہ شک نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو دیکھیے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ کے حکموں کو مانے گا اتنی اللہ کی مدد اس پہ آئے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ ایسا عمل جو کر بھی لے نا بندہ کسی کے مقابلے میں دل میں کھٹکا ہی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں ہا کبھی ہی فی نفسک، جو تیرے نفس میں کھٹکا پیدا کر دے نا وہ نیکی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اچھا جس چیز کو کرنے کے بعد آپ کہنا الحمدللہ اٹس فائن ناؤ، بس سمجھیں کہ وہ نیکی ہے۔ ہاں طبیعت خراب ہو جائے تو آپ شراب پی کے بھی کہتے ہیں مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن عام حالات میں انسان کو کسی دوائی پہ کسی آپ کسی بھی کہہ لیجئے کہ اینٹی بایوٹک پہ نہ ڈالیں نا، تو انسان کا فطری طور پہ جسم جو ہے وہ گناہ کے کھٹکے کو محسوس کرتا ہے۔ ہاں مگر اس کی ایک صورت ہے، کیا؟ کہ بجز اس کے کن کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اللہ نہایت بخبر اور حکیم اور دانا۔ اسلام کے خلاف جتنے گٹھ جوڑ ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے مل کے یہ عمارت بنائی تھی، سب میں پھوٹ پڑ گئی۔ آگے ہم پڑھیں گے غزوہ خندق میں کئی گروہ مل مل کے آئے تھے اسلام کو ختم کرنے، خود ہی پھوٹ پڑ گئی، لڑ مڑ کے چلے گئے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، سچے ایمان سے ہی آپ جڑیں گے، سچا ایمان نہیں ہوگا دین کے کام کرنے والوں میں پھوٹ پڑی رہے گی، ہر وقت کرسیوں میزوں کی جنگ لگی رہے گی، کس کی کرسی کس کا کام۔ اخلاص اور سچائی بندے کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اس کے بعد اب جنت کی قیمت، اگر کوئی دینے کو تیار ہے۔ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا اس خبر کو سن کے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا گھر جس کو آج تک آپ اپنا گھر سمجھ رہی تھی وہ بک چکا ہے، کتنے آنسو بہائیں گے۔ یہ گاڑی جس کو آپ اپنی سمجھ رہی ہیں، یہ تو آپ کے شوہر نے بن پوچھے بیچ دی۔ جو چیز آپ کی نہیں رہتی، کیا آپ کا اختیار رہتا ہے اس میں؟ آپ کی مرضی۔ تو اس جسم اور مال کو اللہ خرید چکا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اللہ نے ان جسموں کو اور ان مالوں کو اپنے لیے لیا، کیوں؟ ان کو دے دے کے جنت خریدو۔ ہمارا جسم ہمارا نہیں، ہمارا وقت ہمارا نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں۔ اگر ہمارا ہوتا تو کبھی ہم چھوڑتے اس جسم کو؟ روح جو جسم کو چھوڑ کے جاتی ہے، بھلا کیوں چھوڑتی ہے؟ اسی لیے چھوڑتی ہے کہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ اصل جسم ہمیں جنت میں ملنے ہیں، جو بڑے خوبصورت موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ اس مٹی کے بت کو کیا دیکھنا؟ ڈیڈ باڈی جس کے گرد آپ روتے ہیں، یہ صرف ایک اسٹیچو ہے، کچھ نہیں۔ مت فکر کریں کہ اس کو تابوت میں بند کر دیا، قبر میں ڈال دیا، نتھنگ۔ پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں اس پہ شاید، کہ جیسے کسی کو آپ گفٹ پیش کرتے ہیں نا، تو اس چیز کو آپ ریپنگ پیپر میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم جو ہے نا، یہ ریپنگ پیپرز ہیں۔ گفٹ نکلتا ہے تو ریپنگ پیپر کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ موت کی صورت میں وہ روح کا موتی لے جاتا ہے اور جسم کا بوتل ہے۔ کیوں؟ مومن کی موت جب آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے خالی خوشبو کی شیشی پڑی رہے اور خوشبو اڑ جائے، مومن کی روح خوشبو بن کے اڑ جاتی ہے، اب وہ نہیں رہی آپ کے پاس۔ یہ جسم ہے جس کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس جسم کی اتنی فکر نہ کرو، اس کو ہی سجاتے، اس کو ہی سنوارتے رہ گئے، اسی کو بناتے رہے۔ آج دیکھیے ہماری زندگی کا بیشتر حصہ، ہمارے مال کا، ہمارے وقت کا حصہ اس جسم کی خدمت میں گزرتا ہے، کھانا پینا سجانا سنوارنا سب کچھ۔ اور جو اصل روح تھی اس کو بھولے ہوئے، اور جو چیز ہے ہی اپنی نہیں اس کو سجا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے آپ کسی دوسرے کے گھر کو جا کے سجاتے رہیں، بیوقوفی ہوگی نا۔ جس دن آئے گا لے جائے گا، بھاگ جاؤ، چیزیں بھی پڑی رہیں۔ کرائے کے گھر میں تو ہم چار چیزیں نہیں لگاتے کہ نہیں یہ کرائے کا گھر ہے، تو یہ جسم کرائے کا جسم ہے، اور مال بھی تمہارے نہیں۔ اپنی چیک بک پہ لکھے ہوئے اپنے نام کو اپنا نہ سمجھو، یہ اللہ کا نام ہے۔ ہم اپنے جسموں پر اللہ کے کام کتنے لگاتے ہیں؟ جو چیز دے دی جائے اس پر حق نہیں رہتا، اور جب سودا کر لیا جائے تو اس کے بعد انکار نہیں کرتے۔ گھر جب بیچ دیا جاتا ہے تو کیا جا جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا بنا، اب اس نے ادھر کیا کیا؟ اس بلڈنگ کو کبھی کوئی آ کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا چینجز کی؟ جس کا نہیں تھا وہ گیا۔ یہ جسم میرا آپ کا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس جسم کو میں جس حال میں رکھوں مان جاؤ، بیمار کر دوں کو الحمدللہ، رضیت باللہ ربن، ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کر لو، مال لے جاؤں کہو الحمدللہ، اللہ کے ہر معاملے میں خوشی رہو۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں کیا میرا مال اللہ کے راستوں میں لگتا ہے؟ اپنے راستے میں لگتا ہے کہ اللہ کے؟ میرا جسم لگتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ اس طرح سے تقاضے آ جاتے ہیں، ایک طرف اللہ کے دین کا تقاضا، ایک طرف جسم کا تقاضا، ایک طرف مال کا کمازا تقاضا۔ اللہ بتاتا ہے کہ دین کی ضروریات جب بڑی ہوتی ہیں تو تمہیں اپنی دنیا چھوٹی کرنی پڑے گی، نہیں کرو گے تو کام نہیں کر سکو گے۔ جب اللہ اپنے طرف بلائے اور تو صرف دنیا بلائے، کس کی طرف جاتے ہو؟ اللہ کہتے جنت لینے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ کیا؟ گھر لیتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا، یہ وہی ساری آپ کے پاس اب چل رہی ہے پوری ڈیل۔ کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیقتلون، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں اور مرتے اور مارتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ معروف جملہ ہے نا، ریفرنس دکھاؤ، تو کہا تورات اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہے۔ اس جنت کی ڈیل کی ڈاکیومنٹیشن 3 جگہوں پہ لکھی ہے۔ آپ کو جگہ لیتے ہیں نا، وہ شاید آپ سے 5-6 پیپروں پہ سائن کراتے ہیں۔ اللہ نے ان 3 کتابوں کے ریفرنس دے دیے کہ اگر تمہیں شک ہے اس ڈیل پہ تو جا کے چیک کر لو کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ یہاں دیکھیے، پہلے انفس آیا ہے، پھر مال ہے۔ ہم صرف مال دے کے چھٹنا چاہتے ہیں، جان بھی لگاؤ۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ڈر کیا سمجھتے، اللہ اس ڈیل کو پورا نہیں کرے گا؟ کہہ دیا تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا، پھر کیا نہیں دے گا؟ نہیں، کر لی ڈیل۔ آپ کرتے؟ کون اس ڈیل کو کرتا ہے؟ دل سے کر لیں اپنے رب کے ساتھ۔ اب اس جسم اور اس مال کو بس اللہ کے راستوں میں لگا دینا ہے، اپنی ذات سے اٹھ کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ ہو گیا تو مٹھائی بٹ رہی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا۔ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، اس پہ بھی خوشیاں منائیے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دل میں آتا ہے، ہم تو بڑی کمیاں کر چکے، ہم نے تو اس ڈیل کو کئی بار توڑا، پتہ نہیں یہ اگریمنٹ ہے بھی کہ نہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ تائبون، لفظی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کے آنا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں معنی کیا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ کی توبہ ہے، روح والی توبہ کرتے ہیں۔ گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، آ جاؤ رب کی طرف۔ اور اس کی بندگی بجا لانے والے، فی سبیل اللہ کی بجائے پہلے وہ کیا تھے؟ اللہ کے راستوں سے دور تھے، فی سبیل الطاغوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب میرے بندے بن جاؤ، نفس کے نہ بنو، معاشرے کے نہ بنو، پیسے کے بندے نہ بنو۔ اور ان کی اس کی تعریف کے گن گانے والے، پہلے لوگوں کے گن گاتے تھے، اب اللہ کے گالو۔ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، پہلے ورلڈ ٹورس پہ جاتے تھے، ایسے ہی گھومتے پھرتے تھے دنیا میں، اب اللہ کے کاموں کے لیے گردش کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بے کا یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ وبشر المومنین، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ آسان ہے، بس ابھی بھی قبول ہے یہ سودا؟ اگر قبول ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بہت ساری ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے لیے نازل ہوئیں ان کے انتقال کے وقت، اور بعض کہتے ہیں کہ مدینہ تبوک سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر جب آئے تو وہاں ان کی ماں کی قبر تھی، آپ وہاں کھڑے تھے اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئیں۔ مثال دے دی ابراہیم کی، وما کان استغفار ابراہیم علی ابی ہی، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ ابراہیم اپنے باپ دادا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، محاسبے کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ ساری صفات دیکھیں، کیا میں لوگوں کی باتیں برداشت کرتی ہوں، کیا میرے دل میں انسانیت کا درد ہے؟ اور انسانیت کا درد آپ کو ایک ہی صورت میں جھلکے گا، کیا آپ لوگوں کے لیے کتنا جینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کریں جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ ناحق نہیں پکڑے گا، جس تک میسج پہنچا اسی سے پوچھے گا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا دے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ دل میں شک آ جاتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کے بھی دل میں، لیکن اللہ دور کرتا ہے، مومن کا معاملہ اللہ درست کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کی ایسی کہانی ہے کہ وہ بیچ میں شک آتا ہے پھر پلٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ کب آتا ہے شک؟ جب بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے، یا کوئی بدگمانی ہوتی ہے، یا کوئی دوسرا کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے کسی کے خلاف۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ مخلصین بھی بعض دفعہ مشکل حالات میں جان چھڑانے لگتے ہیں، جی چرانے لگتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جب دل میں اخلاص ہوتا ہے، اور آئندہ نیکیوں میں انسان موقع کر دیتا ہے، کرتا ہے، لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقعی انسانوں کو کرتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جہاں تعلق ہوگا وہاں ضرور خراش آئے گی۔ چلتے ہیں تو پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے نا، چلتے رہے آگے جائیں گے جھڑ جائے گی۔ تعلقات میں تعلق کبھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہے شوہر بیوی کا ہو، بچے اور ماں باپ ہوں، سسرال ہوں، یا دین کا تعلق ہو، چلتے رہیے، گلوں شکووں کے ساتھ چلتے رہیے، اعتراضات کے ساتھ چلتے رہیے، کمیونیکیشن کر لیں، جہاں دل کھٹا ہو سیدھا آ کے کمیونیکیشن کر لیں، قرآن سنتے رہیں، اس سے بات ہوگی۔ کئی لوگ ہیں ایسے ہیں جو تھوڑا عرصہ دور رہتے ہیں پھر ان کا دل بدلنے لگتا ہے، سننا شروع کر دیں اللہ دل بدل دے گا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر گمان ہے کہ یہ سورت سورت التوبہ ہے، مخلصین کی توبہ۔ بہت سارے کردار ہم دیکھ چکے اس سورت میں، اب اللہ تعالیٰ ان تینوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے پھر ایک عجیب انداز سے توبہ کی۔ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ کون تھے؟ کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور تیسرے مالک بن مرارہ، مالک بن کچھ تھے، مرارہ بن ربیع تھے کچھ، ابھی میں نے اسے اس دفعہ دیکھا نہیں تو میرے ذہن سے نہیں، مالک تینوں تھے، اگر آپ کو ان کا نام چاہیے ہوگا تو بعد میں لکھا دوں گی۔ جی، کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور مرارہ بن ربیع تھے۔ میں آپ کو ان تینوں کا واقعہ سنا دیتی ہوں، جو مالک کعب بن مالک نے اپنے بیٹے کو سنایا جب وہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تو ان کا بیٹا ان کو چھڑی پکڑ کے مسجد لے کے جاتا تھا، تو اس دوران انہوں نے واقعہ سنایا۔ آج صحیح بخاری میں ہے، اگر میں جو مختصر سناؤں گی آپ اپنے طور پہ دکھا سکیں بعد میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں صحابی مخلص تھے۔ کعب بن مالک اپنی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بھی تھی، کئی بار اپنے اخلاق کا ثبوت دے چکے تھے، اسلام کے لیے قربانیاں کر چکے تھے، ہجرتیں کر چکے تھے، لیکن جب تبوک کا موقع آیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری فصل تیار تھی، کھڑی فصلیں تھیں، اور میں اپنے آپ کو یعنی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میری پوری نیت تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا اس جہاد میں، لیکن چونکہ آسودہ خیال تھے، ان کا خیال تھا کہ میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، کہتے ہیں میں اس لیے ٹالتا رہا، اچھا آج نہیں آج نہیں، دل میں سوچ بھی رہا تھا جاؤں گا لیکن فوراً نہیں نکلا۔ اتنے میں کیا ہوا، کوچ کا دن آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی تیاری کی، میں اس دن بھی نہ نکلا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، یہ ابھی شام کو نکل رہے ہیں، رات میں جہاں تک پہنچیں گے میں کل صبح نکل جاؤں گا، اور تیز رفتار سواری ہونے کی وجہ سے میں وہاں جا کے پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، اگلا دن بھی آ گیا لیکن میں پھر نہ نہیں، ایسی سستی، جس سستی، کاموں کو ٹالنا، پینڈنگ کر دینا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ دن بھی گزر گیا تو میں نے کہا کہ اب تو پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں چلے گئے ہوں گے، میں نہ گیا۔ بس کہتے ہیں اس کے بعد تو میرا حال یہ تھا کہ میں مدینے میں جہاں جاتا، یا مجھے عورتیں دکھتی، بچے دکھتے، یا ہینڈی کیپ لوگ دکھتے۔ کہتے ہیں مجھے ملامت میرے نفس نے شروع کر دی، تم نے کیا کیا۔ دیکھیے لوگ خود ہی اپنے آپ کو پرکھتے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پھیل گئیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھا، آپ بولو جی کیا کرتے ہو، آپ نبی کو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں بیٹھے، لوگ آ کے اپنے عذر پیش کرنے لگے، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یا تذیرونا سے، ہر ایک آ رہا ہے اپنی بات کر رہا ہے، جی میری یہ بات تھی، میری یہ مجبوری تھی، آپ کو تو پتہ ہے پھر دنیا میں رہنا ہے. اللہ کے نبی ہر ایک کی بات سنتے کہتے اچھا اللہ تمہیں معاف کرے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. کہتے اتنے میں میری باری ہے، قریب تھا کہ کہتے میں بھی عذر باندھوں، لیکن میں نے کہا اللہ سے کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی جیسے لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے آپ کو خوش کر رہے ہیں نا، میں بھی کر سکتا ہوں، باتیں مجھے بھی بڑی آتی ہیں. یہ شاعر تھے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے. کہا لیکن میں نے نیت کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ کہتا ہوں، اس نیکی سے رکنے کا میرا کوئی عذر نہیں تھا، سارے اسباب تھے، سب کچھ تھا، صرف سستی کی وجہ سے میں ایسا ہوا. کہتے ہیں میری یہ بات سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیرا. میں نے کہا میرے لیے جو معاملہ کرے میں اس کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے رخ پھیرا اور کہا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. کہتے ہیں جب میں وہاں سے یہ باتیں سن کے نکلا، میرے خاندان کے لوگوں، میرے دوستوں نے مجھے خوب ڈانٹا، تم کتنے بیوقوف ہو، دیکھو لوگ کیسے جھوٹی سچی باتیں کر کے پھر آگے 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 ہیں، اور تم مخلص ہونے کے باوجود بھی اب اللہ کے نبی کی ناراضگی لے رہے ہو. کہتے ہیں قریب ہے کہ فیملی کی ان باتوں سے میں پھر آ کے اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولوں، کیونکہ پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے. لیکن مومن پر پیئر پریشر نہیں، فیئر پریشر ہوتا ہے اللہ کا، گاڈ پریشر سب سے بڑا ہوتا ہے. کہتے اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ دو بزرگ اور بھی ہیں جنہوں نے یہی کیا ہے. کہتے جب میں نے ان کا سنا تو میں جم گیا. اس سے پتہ چلتا ہے ہم کسی نیکی میں اکیلے ہوتے ہیں نا تو ڈرتے ہیں. آپ اچھے اسلامی گیٹ اپ میں اکیلے کہیں جا رہے ہیں، شاید آپ کو کوئی کانفیڈنس لوز کریں، ساتھ آپ کے دو تین لوگ آپ کہتے ہیں اٹس اوکے نو پرابلم. کہتے جب میں نے ان کا سنا میں نے کہا اب تو میں بھی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. بس یہ تھی وہ بات جس کو قرآن کہتا ہے کہ دا قتل اور دو بیمار خوبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود. کیسے؟ کہ سوشل بائیکاٹ. کہتے ہیں ہم جہاں جاتے لوگ ہم سے بات نہ کرتے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے لوگ ہمیں نہ دیکھتے، سلام کرتے ہم ان کو لوگ بات نہ کرتے. کہتے وہ دو بزرگ تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میں نے ہمت کر کے مسجدوں میں جانا شروع کیا. آخر دیکھیں آپ سوچیں، آپ جہاں آئیں سلام کریں کوئی جواب بھی نہ ملے، کوئی بات کرے منہ پھیر لیں، کیسا لگتا ہے؟ اکثر ہماری خاندانی لڑائیاں ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ لوگ ہماری بات کا جواب نہیں دیتے. قصہ مختصر، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، ہمسایہ بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا ان کے ہمسائے میں جو تھے، ابو لبابہ ہی تھے غالباً، یا نہیں اب منقطادہ تھے یا بہرحال کچھ نام میرے ذہن سے اس وقت جھٹک. کہتے ہیں میں نے ان کا نام لے کے آواز دیا، او فلاں السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیا. کہا کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں تمہارا خیال ہے میں رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کہتے انہوں نے مجھے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اور غم پڑا، بات ہی نہیں کر رہے، کوئی جواب نہیں. کیا ڈسپلن تھا، یہ نہیں کہ ماں پکڑے تو ساس بچے کو بچا لے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں بچے کو مارتی ہے ساس بچاتی ہے، غلط بات ہے. ہاں استاد ایک روکے تو بعد میں گروپ لیڈر کے کوئی بات نہیں، ان کی تو عادت ہے ان کو ڈانٹنے دیں، میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوں، غلط بات ہے. اب باپ ڈانٹتا ہے ماں پیچھے سے بچے کو تھپکیاں دیتی ہیں، ابا کی تو عادت ہے، بہت بری بات ہے یہ. آپ کسی کی عزت نہ کروا کے اپنی بھی عزت کم کریں گے. کوئی نہ بولا. اخیر 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اب ان کی بیویوں سے کو وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا طلاق دے دیں بیویوں کو؟ کہا نہیں طلاق نہیں دو، الگ ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ وہ ایک تو بزرگ تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی ان میں کہاں کسی خواہش تعلق کی خواہش ہے، یہ تو مرے پڑے ہیں، یعنی مراد ہے کہ ان میں تو کوئی اب جذبہ ہی نہیں رہا، یہ بوڑھے ہیں اور بیمار بھی ہیں، کیا میں ان کی خدمت کر لوں؟ کہا ٹھیک ہے خدمت کر لو، لیکن تعلق قائم نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. اس کے بعد 10 اور دن گزرے. 50واں دن جب ہوا تو کہتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد مجھے سب سے پہلے آواز جو ملی ابو بکر صدیق کی تھی کہ مبارک ہو کعب، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یہ ساری آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت نازل ہوئے کہ لقد تاب اللہ علی النبی جی سے نہیں، آگے ولسلاثۃ الذین خلفوا. کہتے ہیں جب مجھے خبر ملی اس کے بعد تو مدینہ کا حال ہی بدل گیا، جس کو دیکھو میری طرف آ رہا ہے مبارک دیتے ہوئے، کھانے لا رہے ہیں، خوشخبریاں. وہی لوگ جو کل تک سلام نہیں کر رہے تھے اس وقت مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کہا میں اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کہ آپ کی طرف سے؟ کہا اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں آیتیں اتار دی۔ کہا اللہ کے نبی، میں اس اتنی بڑی نعمت پہ کیا کروں؟ کیا میں اپنا سارا مال نہ دے دوں اللہ کے راستے میں؟ سوچیے، ہم ہوتے تو فنکشن رکھتے، دیکھو میرا نام قرآن میں ہے، آیتیں لکھا کے دکھاتے بانٹتے، ماشاء اللہ میری توبہ ہی قبول ہے، آؤ اب جو کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں ہمیں ایسا ایک خط آ جائے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں، اللہ کا لکھا بدلتا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حقیقت میں توبہ کا حق ادا کیا۔ میں اور آپ، ہم سب سوچیں، ہم آج اللہ کی اطاعت سے کتنا جی چراتے ہیں۔ وہ جنگیں تو آج ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں ایمان تھا، وہ سچے تھے، حق کے ساتھ محبت کرتے تھے، دین سے سچی محبتیں تھیں، کمزوری آئی اللہ نے تھام لیا۔ چلیے اب ان کو ہم بڑھتے ہیں، اور ان تینوں کو بھی معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، بہت سخت ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے اب ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ ہے سچ، یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ اب اس سچ کو جہاں مرضی لگا لیں، حق کا ساتھ دیں، جس دین کو سچ سمجھ اس کو مانیں، باپ دادا کے نام پہ، روایات کے نام پہ، پچھلی نسبتوں کے نام پہ نہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، واللہ یہ نماز پڑھنے سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہم اپنے لوگوں میں بری چیز دیکھ کے بھی کہتے ہیں نہیں، مجھے ان کا ہی ساتھ دینا ہے کیونکہ مجھے عادت ہے۔ کونوا مع المتقین، کونوا مع الصادقین۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ یہ آخری کیل ہے جو ٹھکرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کے اوپر تبوک کے سفر میں، کہ اپنی جانیں تمہیں اتنی پیاری ہیں، اس لیے کیسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار اس پر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں سارے چلے گئے، میں بیٹھ گئے، ابو خیسمان کا نام تھا غالباً، کہتے ہیں کہ میں نے بھی سستی کی، چلو جا رہے ہیں، مجھے کون سا کہا ہے، سیدھا سیدھا بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں قافلہ صبح چلا گیا، دوپہر کا وقت، میں اپنے کھیتوں میں چلا گیا کام کرنے۔ دوپہر ہوئی، میری بیوی کھانا لے کر آئی، اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، درخت کی چھاؤں کے نیچے اس نے کپڑا بچھایا، کھانا رکھا، ٹھنڈا پانی تھا، میرے پاس بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، ڈالنے لگا تو مجھے خیال آیا، اے فلاں تحفے تجھ پہ، اللہ کا نبی کہاں کھا رہا دکے، وہ بھوکا پیاسا گرمی میں اور تو اتنی آسائش میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسی نہیں تھا چل رہا، بس درخت کی چھاؤں تھی اور روٹی سالن ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو، میں نہیں کھا سکتا، اللہ کا نبی کیا کاموں میں مصروف ہے اور میں کھا پی رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلے کی طرف چل پڑا، کلیئر کٹ پتہ تھا کدھر جانا ہے، اس لیے کوئی مغالطہ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا آپ کہاں گئے، ڈائریکشن نہیں پتہ تھی، رائٹ نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دوسرے ایک اور صحابی سناتے ہیں کہ دور سے جب خاک اڑتی ہوئی گھوڑے کی ٹاپوں کی دکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو۔ اللہ کے نبی کی نظریں لگی رہتی تھیں جو نہیں آتا تھا، اور واللہ ہی لگی رہتی ہیں۔ آپ کے چار بچے ہیں، تین کھانا کھا لیں، تیسرا باہر ہو، آپ کا نظر لگے، وہ بھوک ہے، علم کی بھوک خود نہیں پتہ چلتی اسٹوڈنٹس کو۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں، مجھے آپ میں سے اسٹوڈنٹس کے کئیوں کے نام بھی بہت دیر بعد یاد ہوئے ہیں، لیکن آپ ساتھی اسٹوڈنٹ جو ہیلپر، جب تک سارے آ کے کلاس میں نہیں بیٹھتے میرا پورا دل نہیں کھلتا، کھلتا ہی نہیں دل، غم لگا رہتا ہے، اللہ خیر کرے وہ کدھر ہے۔ سامنے بیٹھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، چاہے بیٹھے ہوں سائڈ پہ، کئی دفعہ پڑھاتے ہوئے دماغ میں خلل آتا ہے، آج فلاں نہیں، بعد میں مینٹ پہ دیکھتی ہوں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک مجبوری ہے، جیسے ماں کی مجبوری ہوتی ہے نا ایسے استاد کی بھی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چلتا، وہ کہتے ہیں ہمارے آنے سے کیا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے نہ آنے سے استاد کے دل سے ہی کوئی بات نہ نکلے جو آپ کے ہوتے ہوئے نکلے۔ ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے اس کلاس میں۔ آپ میں سے کچھ لوگ رونی شکل بنا کے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کچھ لسنرز ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، یقین کریں جب ان پہ نظر جاتی ہے دل میں درد آتا ہے۔ کچھ کیئرلیس ایٹیچیوڈ سے بیٹھتے ہیں ان کا پڑھانا، دل چاہتے فوراً چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا کاش ابو خیسمہ، اور جب آپ قریب آئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا جب وہ وہی تھے۔ اب اس جملے کو دوبارہ سن کے اپنے دل پہ پوچھیں، ہمارا کیا حال ہے، ہماری کون سی زبردستی کی ڈیوٹی ہے، ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ ماں کان علی اہل المدینہ تھی، اور مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد والوں کو یہ لائق ہی نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گرمی لگتی تو نبی کو لگتی تو زیادہ نقصان تھا کہ ان کو لگتی؟ سفر میں کئی خطرے ہوتے ہیں، نبی کی جان چلی جاتی زیادہ خطرہ تھا یا ان میں سے کسی کی جاتی؟ نبی نے تو ابھی کئی کام کرنے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان گرمی سے بچا لی، بھوک سے بچا لی، روزے سے بچا لی۔ کیسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، یعنی وہ جو جا کے جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ نہ گوارا اس پر کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ نہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اصل میں نہیں کے سیگوں میں نا تو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایک قدم بھی اٹھاتا ہے میرے راستے میں، جو ایک پیاس سہتا ہے، جو ایک بھوک سہتا ہے، میں ایک ایک کے بدلے ایک ایک نیکی لکھتا جاتا ہوں۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق کے خدمت مارا نہیں جاتا، پورا کر لیں گے قیامت کے دن جا کے آپ انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ کر ڈالیں، اور صحیح اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اس کو نہ لکھ دیا جائے۔ ایک ایک کرون لکھا جائے گا، چینج لکھا جائے گا، پینی لکھی جائے گی، ایک ایک مائلیج آپ کا لکھا جائے گا، آپ میں کون دور سے آ رہا ہے، کون قریب سے آ رہا ہے لکھا جائے گا، کون چل کے آ رہا ہے، کون سواری پہ آ رہا ہے لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارناموں کا ان کو سلا دے۔ اللہ کے پاس اکاؤنٹس بڑے پکے ہیں، ایک ایک پوائنٹ بھی وہاں لگا ہوا ہے۔ اور کچھ یہ بھی ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، ہمارے اسٹائل کی جو تعلیم کا انداز ہے اس میں بھی یہ جھلک دکھے گی آپ کو کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ آئیں، کیونکہ جب تبوک کا موقع گزر گیا تب اس کے بعد سہولت کر دی۔ ہوا کیا کہ تبوک کے بعد جب دوبارہ کوئی جنگ کا موقع ہے تو سبھی جانا چاہنے لگے، کیونکہ پچھلا مس کیا ہوا تھا، اب سب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو کہا اب صبر کرو، اب سارے نہ نکل جاؤ کہ سارے ہی نکل گئے ادھر تو پیچھے باقی کام کون کرے گا۔ بڑی پیاری تنظیم ہے ہمارے اسلام میں، کچھ علم کا کام میں مہارت حاصل کریں گے، کچھ تیر تلواریں پکڑنی سیکھیں گے، کچھ قلم سیکھیں گے، کچھ لکھنا سیکھیں گے، کچھ بولنا سیکھیں گے، کچھ کمپیوٹر چلانا سیکھیں گے، اور بعد میں ہر بندہ اپنی اسکلس کو لگا کے ایک سسٹم بنائے گا۔ پھر اس سسٹم میں سارے شہر سے کچھ کچھ لوگ آتے جائیں گے، کوئی اسٹوونر سے آئیں گے، کوئی فیرسے سے آئیں گے، اسٹرومن سے آئیں گے، کوئی لندے برگ سے آئیں گے، جہاں سے آئیں گے پھر سیکھ جائیں گے، پھر ہر بندہ ٹریننگ کے بعد کچھ عرصے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں قرآن کا نور پھیلائے گا۔ یہ دعوت ہماری بھی۔ دیکھیے دل سے جو پائپس نکلتے ہیں نا وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ میں ہاسپٹل میں تھی تو فارغ وقت تھا، تو میرے ساتھ جو تھی میں ان کو ہارٹ دکھانے لگ گئی، تصویریں بنی ہوئی تھی، موٹی موٹی وینز ہیں۔ جو دل سے پائپ نکلتی ہیں نا، جو وین وہ اتنی موٹی ہوتی ہے، خون لاتی ہیں جسم میں، آتی ہیں جاتی ہیں، وہ وین آپ کی انگلی سے موٹی ہوتی ہے۔ پورے جسم کو خون دینا ہے تو انگلیاں وینز میں بھی جائیں گی نا۔ اللہ نے اس کا کتنا پیارا نظام کیا، میں نے ان کو دکھایا، دیکھیں یہ بڑی ہے، یہ پتلی ہو رہی ہیں، بڑی پتلی، اور یہاں اس کے اندر خون کی رگیں کتنی پتلی ہیں۔ جس طرح پورے جسم کو خون چاہیے نا، انگلی کی ناخن تک خون جانے کے لیے فطرت نے انتظام کیا، بڑی پائپوں کے بعد چھوٹی، چھوٹی کے بعد چھوٹی، اور بالکل بال جیسی رہ جاتی ہیں۔ یہی علم پھیلانے کا طریقہ ہے، یہی دین کا کام ہوگا۔ مین اسٹریم کے ساتھ جڑے رہو، دل دھڑکے گا وہاں سے انسٹرکشنس لوگے۔ ایک ہاں ایک وین کو کاٹ دیں آپ، انگلی کی انگلی مر جائے گی۔ ویوستھا رہے شجر سے امید بہارک۔ کچھ لوگ خود بخود خود سری کر کے کہتے ہیں پڑھ لیے گھر بیٹھ کے پڑھائیں گے، سوکھ جائے گا آپ کا پودا، ایمان کھرا نہیں ہوتا جب اس کا رابطہ جڑ سے کٹتا ہے۔ پیچھے سے انسٹرکشنز، پھر بعد میں پورے گروہ میں جہاں جتنی کام ہے، کہیں چھوٹی کلاس، کہیں بڑی کلاس، کہیں دو کو پڑھائے گا، کوئی گھر کو پڑھائے گا، گھر والوں کو، اور جڑے رہیں گے سب ایک مرکز سے تاکہ ساری دنیا میں کام پھیل جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کام پیارا ہوگا۔ لکھ لیں یہ جملہ، کام پیارا ہوگا تو یہ طریقہ ہوگا، نام پیارا ہوگا تو کہیں گے خبردار میرے نام کے باہر گئے، ادھر گئے، ادھر ہی بیٹھے رہو، تم نے یہ کرنا اور وہ کرنا۔ اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم نے سبیل الجنہ میں بات کی تھی، سننا چاہیں تو سن لیں اور معاف بھی کر دیں مجھے، میں نے یہ بہرحال صورت تو پوری کرنی ہے کم سے کم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں۔ وہاں تو جنگ تھی، اس کو چھوڑ دیں، آج کام کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا، اصلاح قریب والوں سے شروع کرو۔ ہو انفسکم و اہلیکم نارا، رشتہ داروں کو بھی بات کرو، قریب کے لوگ، جیسے اب ہم یہاں بیٹھے نا، تو مجھے تو اس وقت اب سب سے زیادہ فکر اور خوشی یہ لندے بغیر فہرست کی ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں آنے کے بعد دل نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ پہلے جب ہم سٹی میں تھے تو سوچتے تھے اچھا کوئی درس ہے، دعوت دینی ہے، پورے شہر میں دو، ایسے ہی کرتے تھے نا ہم لوگ۔ اب مجھے لگتا ہے آئندہ ہمیں جو کورس کرنے ہیں، جو پڑھانا ہے، بس اس علاقے والوں کو کر دیں۔ کیا خیال ہے، کدھر ہیں لندے ورگ والے، ہے کوئی؟ مانتے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے ابھی ہماری یہ جگہ صرف اس علاقے کے لیے پوری ہوگی، آئیں جہاں سے مرضی لوگ، لیکن ہماری کوششوں کا رخ ہے، یہ سارا ٹھیک ہوگا۔ اچھا، باقیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ہمیں چھٹی مل گئی، تو میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، لیکن قریب سے شروع کریں، اور قریب وہی ہے جس کا دل قریب ہے، وہی آئے گا جو قربت ہے۔ نہ دوریاں لے کے جاتی ہیں، نہ قربتیں چھوڑتی ہیں جاتا، لوگ تبوک تک چلے گئے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے اتنی اچھی گاڑیوں میں رہنا، لیکن کہا قریب سے بات شروع کرو۔ اور دیکھو بل جدید فیکم غلزا، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، کب؟ جب نہ آئیں۔ چلیے، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر منافقوں کی باتیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو بھائی تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، تھک گئے ہیں پھر بھی پڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس پڑھنے کا؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے بیٹھ کے وہاں، کہ یہ کوئی قرآن سے فائدہ ہو رہا ہے، ایسے ہی بس لگے ہوئے، اندر بیٹھتے دبکے رہتے، باہر نکلتے کہتے آج تو بڑا ہی تھک گئے، کمر ہی ٹوٹ گئی، آج تو بریک پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اصل بات تھی وہ انہوں نے سنی نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا، ان کو وقت کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا، ایمان جو بڑھ رہا تھا، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست یعنی ان کی پرانی نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست میں اضافہ کیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا پتہ چلے، ایک تو تھیں جسمانی کمزوریاں، اس کو چھوڑ دیں، ایمانی کمزوریاں بندے کو دین کی محفل میں تھکاتی ہیں۔ کم وقت زیادہ وقت کچھ نہیں ہوتا، آپ ایک گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں گے، تین بھی بیٹھ جائیں گے، نہیں تھکیں گے، اور ایمان کمزور ہوگا تو 15 منٹ 20 کے بعد بھی اٹھنا پڑتا ہے، یہ ایک عادت کی بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندے کا دل اس کو تھکاتا یا لیتا ہے۔ ایک ہی دوا کسی کو فائدہ دیتی ہے، کسی کو نقصان دیتی ہے، ایک ہی غذا سے کسی کو صحت ملتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور تقویٰ جب نہیں ہوتا تو دل میں منفی خیال آنے لگتے ہیں دین کے کاموں اور دین والوں کے بارے میں۔ فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں۔ سچ، ہم میں سے ہر ایک کو سال میں ایک آدھ جھٹکا ضرور لگتا ہے، کسی دکھ کا، رشتہ دار کی موت کا، بیماری کا۔ یہ اصل میں کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنکھیں کھل جائیں، لیکن نہیں کھلتی تو پھر انسان اس سے فائدہ نہیں لیتا، نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، دل میں نفاق تھا، نفاق کیا کہتے ہیں تو کنکھیوں سے دیکھ کے کیا کہتے ہیں، کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ آخر میں اب صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ملی تھی ان کو، اس کی قدر کا احساس دلایا گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، دیکھو لوگوں، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تو ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا تم دکھ سہو اور جہالت میں جیو اور مشکلات میں پڑو اور فرقوں میں بٹو، لڑائیاں کرو، جھگڑے کرو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرو، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، اس کو تمہاری کامیابی چاہیے، اس کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس حرص کہہ کہ تم اچھے ہو جاؤ۔ یہ ساری ایک اچھے لیڈر کی صفات ہے کہ لوگوں کی فلاح کا حریص ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اپنے کام کی فکر ہوتی ہے، اپنے نام کی فکر ہے، وہ چاہتا ہے لوگ بچ جائیں جہنم سے، لوگ جنت میں چلے جائیں، اپنی فکر نہیں ہوتی۔ اگلی صفت، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں پھر ان سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہو کیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے پھر اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک عرش عظیم کا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے، اللہ جس کو بلانا چاہتا ہے بلاتا ہے، اللہ کے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے ہے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ نبی آ گیا دل نواز تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اسی پہ علامہ اقبال نے کہے ہوں گے یہ اشعار، ایک اچھا لیڈر اپنی دل سوزیوں کے باوجود، نرم خوئی کے باوجود، لوگوں کو بڑے بڑے مقاصد دکھانے، بڑی خوبصورت زندگی کے خواب دکھانے کے باوجود کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب بدگمانے حرم ہے کوئی، جب لوگوں کے دل میں تڑپ نہیں رہتی تو ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ بڑی پیاری صورت تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جتنی باتیں آئیں ان کو پڑھنے سننے کے بعد ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، انشاءاللہ آگے لیں گے۔ یہ صورت مجھے لگتا ہی تھا کہ میرے سے جلدی نہیں پڑھائی جائے گی، لیکن اب آپ بھی میرے لیے دعا کریں اگلے پاروں کو، اگلوں میں انشاءاللہ ویسے بھی تھوڑی سہولت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے ہدف سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، اور آن لائن والوں سے تو بہت ہی معذرت ہے، پتہ نہیں ان کا اسکیڈول کافی بگڑ گیا ہوگا آج ریپلیس کا، تو معاف کر کے اجازت دے دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔